بھئی یہ جھوٹا آدمی ہے, اس جھوٹ کا یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا. اب اس کا کیا مطلب, یہ قیامت تک عذاب کہاں پہ ہوگا بھائی؟ قیامت تو جب قائم ہوگی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کے مابین جو جگہ ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں, یہ عذاب وہاں ہوگا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کا منہ تو چھوٹا ہے لیکن نیچے سے بہت چوڑا ہے, اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اور آگ کی لپٹیں ہیں جو ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں, اس قدر شدید آگ ہے. جب آگ کی لپٹیں اوپر آتی ہیں تو یہ سب مرد اور عورتیں بھی اوپر آتے ہیں, اور پھر جیسے ہی نیچے جاتی ہیں وہ سب بھی نیچے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ امت کے زانی مرد اور عورتیں جو دنیا میں بدکاریاں کیا کرتے تھے, قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزا متعین کر رکھی. تو یقیناً قیامت سے پہلے کا ہی وقت ہے یہ, انسان جب قبر میں چلا جائے یعنی عالم برزخ کے داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت. اسی طریقے سے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو دریا میں کھڑا ہے اور سمندر سے یا دریا سے نکلنا چاہتا ہے لیکن کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں بہت سارے, وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں, جیسے وہ قریب آتا ہے اس کو پتھر مارتے ہیں منہ پہ, جس کی وجہ سے وہ پھر اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے, اور پھر آنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کو پتھر لگتے ہیں پھر چلا جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ سود کھانے والا آدمی, سود کھایا کرتا تھا. آج یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا سود کھانے کا, بہت ذوق و شوق سے کھا لیتے ہیں, حلال حرام کہنے والے کو بھی تانے دیتے ہیں کہ میاں سب ایسی مولویوں کی باتیں ہیں بس یہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس کی اطلاع دے دی, فرمایا کہ سود کھانے والا آدمی قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے, وہ دونوں فرشتے اس درخت کے اوپر, ایک گھر تھا وہاں لے گئے, وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے قرب و جوار میں کچھ بچے ہیں, لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں. انہوں نے وہاں دیکھا, پھر اس کے بعد ان کو نیند باہر لائے اور پھر ایک اور مکان میں لے گئے, گھر میں لے گئے, وہ اس سے ہی بڑا گھر تھا, وہاں پر بھی اس طرح سے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کے قرب و جوار میں جو بچے ہیں یہ امت کی نابالغ اولاد ہے جو مر جاتی ہیں, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا دی جاتی ہیں. چنانچہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی ان کی پرورش کرتے ہیں, قیامت تک وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی رہیں. تو بات یہ ہے کہ اس سے ان کے لیے بھی تسلی ہے کہ جن کے بچے دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بہتر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں, ہم سے بہتر تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے یقین, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد, تو اس لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی زیر تربیت رہتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں, میں نے مختصرا سے چند باتیں عرض کر دی, ورنہ معراج کے واقعات میں تو اور تفصیل ہے اس سے بھی زیادہ, اور لازمی بات ہے کہ وہ سب عالم مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورتیں پیش کی گئیں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اسی قسم کی بدبرائیوں میں بدعمالیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اس سے ہی پتہ چلا کہ عذاب قبر حق ہے. اب بھی اگر کسی کو شبہ ہو تو اب سوائے اس کے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہ مر کے دیکھ لو پھر پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے تو ہم اس سے زیادہ یقین نہیں دلا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دی آپ کی بات حق. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, دریاؤں کے رخ مڑ سکتے ہیں, لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دی وہ پتھر پہ لکیر. اور یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى, اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان ہو الا وحی یوحى, جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ بذریعہ وحی. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بات کہیے, آپ وہی بات کہتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں فرماتے. تو بہرحال چند باتیں میں نے عرض کر دی. اب چند باتیں یہ بھی بتا دوں کہ عذاب قبر سے بچانے والی بھی بہت سی چیز ہیں کہ آدمی عذاب قبر سے بچ جائے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں, رات کو سوتے وقت اہتمام کر لیں سورہ ملک کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی. اور ایک صحابی کا واقعہ بھی غالباً یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا, انہوں نے قبر پر خیمہ لگا دیا, رات کو جب خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صاحب قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور تلاوت سورہ ملک پڑھ رہے ہیں. تو اس واقعے کا ذکر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک سورہ ملک جو ہے یہ عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی ہے, اور یہ جو صاحب پڑھ رہے تھے اللہ نے اس کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہوا. تو اگر کوئی شخص دنیا میں پڑھتا ہوگا تو قبر میں ہی پڑھے گا بھائی, لیکن اگر دنیا میں کبھی پڑھے ہی نہیں تو قبر میں کیسے پڑھے گا. اس لیے قبر میں پڑھنے کے لیے اور عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو, رات کو سوتے وقت خاص طور پر سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو, آہستہ آہستہ زبانی یاد کر لو اگر یاد نہیں ہے تو, اور پھر جب یاد ہو جائے زبانی پڑھنا مشکل نہیں ہے, مشکل سے 5 منٹ لگتے ہیں یا اس سے بھی کم وقت لگتا ہے. اور ایک روایت میں الف لام میم سجدہ, یہ بھی یاد دلانے والی. اور اسی طریقے سے میں نے پہلے بتا دیا کہ جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ سے دعا تو کر ہی سکتے ہیں, آدمی تمنا تو کر سکتا ہے نا اچھے کام کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مدینے کی موت اختیار کرو, لیکن بھائی کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ اختیار میں تو نہیں, لیکن اختیار میں تمنا کرنا تو ہے, آرزو کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے. اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ مدینے کی موت عطا فرمائیے, ایمان پہ موت عطا فرمائیے, جنت البقیع جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجیے. تمنا کرے تو آدمی مل جاتا. ابھی اس دفعہ میں جب حج پر گیا, میرے بہنوئی بھی تھے, استاد بھی تھے قاری محمد رمضان صاحب, جس دن میں نے یہاں آنا تھا اس دن ان کا انتقال ہوا, یعنی پیر کے دن میں رات کو عشاء کے بعد پہنچا تھا اور جمعرات کی ہماری واپسی تھی, اسی دن ان کا انتقال ہوا. 2 دن سمجھ لیجیے میں ان کے ساتھ رہا, تو ان 2 دنوں میں انہوں مجھ سے الحمدللہ خوش و خرم تھے, تمنا وہ بھی یہ رکھتے تھے کہ بقی میں اللہ تعالیٰ دفن فرماتے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے اور کئیوں سے بھی یہ بات انہوں نے کہی کہ بھائی اس دفعہ بقی میں اب جو قبریں کھد رہی ہیں جہاں پر قبریں بنائی جا رہی ہیں تو وہ صحابہ کرام کے قریب جگہ ہے, تو وہاں جو شخص قبر کھود رہا تھا کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے لیے بھی جگہ رکھنا بھائی, انہوں نے کہا میاں جگہ وغیرہ کی بات نہیں بس آ جاؤ, کہا کہ جگہ وغیرہ کی بات نہیں ہے جو رکھی نہیں جا سکتی, لیکن بس اگر تم چاہتے ہو یہاں دفن ہو تو آ جاؤ. تو یہ کہہ کے بڑے زور سے ہنسے کہ دیکھو بھی میں نے ان سے یہ بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا آ جاؤ. تو یہ میرے خیال ہے چند ہفتے پہلے یہ بات ہوئی ہوگی, اور اس کے بعد اللہ نے انتقال ہوا الحمدللہ باقی میں دفن بھی ہو گئے. تو یہ اللہ رب العزت تمنا اور خواہش کا بڑا دخل. اچھا بعض اوقات آدمی باقی میں دفن نہیں ہوتا, وہ دفن تو پاکستان میں ہوا کراچی میں ہوا, لیکن اس تمنا کی وجہ سے اور حسرت کی وجہ سے جو انسان کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کی لاش کو پہنچا وہیں دیتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی بعید ہے؟ ناممکن نہیں. بلکہ حضرت مولانا عاشق علائی بلند شہری رحمت اللہ علیہ, جو پہلے دارالعلوم کراچی کے اساتذہ میں سے تھے, استاد الحدیث, اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور ساری زندگی پھر وہیں رہے, وہیں انتقال ہوا, انتہائی سادہ بزرگ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے یہ واقعہ سنا کہ ایک شخص عالم بھی تھا, اس کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں اور اس کو بقیع میں دفن کر دیا. کچھ مدت کے بعد جیسا کہ وہاں معمول ہے قبر کے کھودنے کا, دوبارہ دفن کر دیتے ہیں, تو جب قبر کھودی گئی تو وہاں جہاں اس عالم کو دفن کیا گیا تھا دیکھا تو وہاں ایک عورت کی قبر, اور عورت بھی صحیح سالم اس کی لاش. تو بڑی حیرت ہوئی, ان کے گھر گئے اور پوچھا کہ بھائی یہ کیا واقعہ ہے. کہا کہ بھائی تھے تو بہت نیک آدمی وہ, لیکن بس ایک خرابی تھی, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی عیسائیوں کا مذہب بہت اچھا ہے کہ اس میں غسل جنابت نہیں, فرض اور واجب نہیں, یہ بات کہا کرتے تھے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض باتوں کو پکڑ لیتے ہیں, اپنے دین کو چھوڑ کے اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ غالباً تورات یا انجیل لے کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کر دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو فوراً آپ رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو غصہ ٹھنڈا ہو. جب قرآن مجید موجود ہے تو اس کو ہوتے ہوئے ہمیں تورات انجیل کی ہم یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے, حق ہے, لیکن ہمیں اپنی کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, اپنے نبی کے احکامات ہوتے ہوئے کسی اور کی شکل و صورت بنانے کی ضرورت نہیں, کسی اور کے لباس کی ضرورت نہیں. یہ بڑی بے قدری کی بات ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر غیروں کی سیرت کو اپنا لیں. بہرحال دیکھیے ایک عالم تھا اور بقی میں دفن ہوا, لیکن صرف اس بات پر پکڑ ہو گئی کہ وہ کہتے یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں کا دین بڑا اچھا, کہ ان کے یہاں غسل جنابت میں نہانا ضروری نہیں. چنانچہ اب یہ پتہ کیا گیا کہ یہ لاش کس عورت کی, تو وہ عورت کوئی اپنے ملک میں جہاں بھی رہتی تھی, بہرحال پتہ چلایا تو پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ یہ دل سے مسلمان ہو گئی تھی اور دل سے ہی چاہتی تھی کہ میں بقی میں دفن ہوں, لیکن چونکہ رہتی یہاں نہیں تھی کہیں اور تھی, لیکن اس تمنا کی وجہ سے اللہ نے اس کو تو یہاں کر دیا اور اس کو وہاں کر دیا. یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا بھی, اور حضرت مولانا شیخ راہب الانشائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا بھی. تو بہرحال ایک مستند عالم دین تھے جن کی زبان سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمنا آدمی کی ہو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جمعہ کی موت عطا فرمانا, ہمیں مدینہ منورہ کی موت عطا فرمانا, بقی میں دفن فرمانا, آدمی حسرت اور تمنا تو رکھے, اعمال بھی اچھے رکھے, تو اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہے کہ اس حسرت اور خواہش کی بنا پر چاہے دفن کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ وہیں پہنچا دے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو اس لیے بھائی تمنا اچھی رکھو اور ایسی صورتیں اور تدبیریں اختیار کرتے رہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثلا عذاب سے بچنے کی, قبر سے عذاب قبر سے بچاؤ کی جو صورتیں بتلائی ہیں ان کو اختیار کرے آپ, اور ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کرو جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں. ان میں سے کچھ میں نے عرض کر دیے, کچھ اور انشاءاللہ پہ آگے میں عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق بات سننے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جتنی باتیں بھی کہی جاتی ہیں اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب کو آخرت کی فکر ہو جائے. دنیا میں جب تک رہنا ہے انشاءاللہ وہ تو رہنا ہی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, اور یہاں کی ضرورتوں سے بھی انکار نہیں ہے, لیکن آدمی رہے ایسے کہ دل بیارو دس بکار, دل یار کی طرف لگا ہوا ہو, ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہوں. ارے ہاتھوں سے کام کرتے رہو, دل کسی اور کی طرف لگا رہے, اس میں کیا ہے؟ اگر آدمی اللہ رب العزت سے متوجہ رہے اور ہاتھوں سے اپنا کام بھی انجام دیتا رہے کوئی حرج نہیں, جب تک ہم نے رہنا ہے ہم تو رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرو, ایسے اعمال اپنے لیے ذخیرہ کر لو, مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی ہمیں ایصال ثواب کرے نہ کرے. کسی پہ واجب نہیں ایصال ثواب کرنا, اولاد پہ بھی کوئی واجب نہیں, کریں ان کا احسان ہے ہم پہ, نیک اولاد ہونے کے ناطے اگر کوئی اولاد کرے گی تو انشاءاللہ اسی کے لیے اچھائی کا سبب ہے. بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے دیکھیے قبر کے اندر کہ اگر کسی کے والد ناراض تھے اپنی اولاد سے تو اب اولاد کو چاہیے ان کے مرنے کے بعد ان کے جو دوست تھے احباب تھے ان کے جو رشتے دار تھے ان سے اچھا معاملہ کرے, اس نے سلوک کرے, امید ہے کہ اللہ رب العزت قبر میں باپ کو خوش کر دیں گے. اس سے ہی پتا چلا کہ وہاں بھی ایک زندگی ہے, لیکن ایسی زندگی جس کا ادراک ہمیں نہیں, اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایسے اعمال ہمیں اختیار کرنے چاہیے. تو ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمیں ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا, کوئی صالح ثواب بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ لوگوں میں تو آج کے رسومات آ گئی, بدعات ہیں, ان سب کاموں کو تو کر لیتے ہیں لیکن جو صحیح کام ہے وہ نہیں کرتے. آج ہی میرے پاس ابھی اثر کے بعد دو آدمی آئے قرآن خوانی کرانی, میں نے کہا آپ کو پڑھنے میں کیا حرج ہے, میں نے کہا ہمارے پاس نہ کرائے کے لوگ ہیں نہ بھیجتے ہیں, بھائی ہمارے مدرسے میں کسی گھر میں نہیں بھیجا جاتا. اور بات یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں جب آپ ان کو لے کے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے انہیں خراب کر دیا, وہ جاتے ہیں ضرور یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں جائیں گے تو کچھ کھانے کو ملے گا, ہو سکتا ہے پیسے بھی مل جائیں چلتے چلتے, تو جب یہ نیت لے کے جائیں گے تو ثواب کیا خاک ملے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے تو پڑھنا نہیں ہوا, یا کھانے کے لیے ہوا یا مٹھائی کے لیے ہوا یا پیسوں کے لیے ہوا, ایسے پڑھنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے, اور کہاں لکھا ہے کہ پورا قرآن مجید ختم کرنا فرض اور واجب ہے؟ سورہ اخلاص پڑھو بھائی تین مرتبہ، پڑھ کے سالے ثواب کر دو، سورہ اخلاص پڑھ کر جو بھی اللہ سے چاہو دعا منگو بس.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی ہے اس پر یقین ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی آخرت دنیا ہی میں بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.